الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. متمزاد سلسلوار تک میں قرآن میں الحمدللہ ہم نے پچھلی نصف میں سورہ توبہ تک مطالعہ مکمل کیا ہے. آج انشاءاللہ سورہ یونس علیہ السلام اس سورت کا آغاز ہے کہ جو کہ ہمیں کرنا ہے. ابتدائی تمہیدی باتوں میں کچھ باتیں ذہن نشین کر لیجئے کہ سورہ یونس سے ایک طویل مکی قرآن کا آغاز ہے کہ جو کہ ہوتا ہے جو 14 سورتوں پر مشتمل ہے. یعنی سورہ یونس سے اور سورۃ المومنون تک یہ 14 مکی سورتیں ہیں کہ جو بنتی ہیں, اور اب ہم مدنی سورتوں سے اب مکی سورتوں کی طرف دوبارہ سے آ رہے ہیں. یعنی یہ بات آپ کے ذہنوں میں ہے کہ سورہ یونس سے پہلے جو سورہ توبہ اور اس سے پہلے سورہ انفال, یہ دو مدنی سورتیں ہیں کہ جو کہ آئیں تھیں, اور اس سے پہلے کچھ مکی سورتوں کا بیان آیا تھا, سورۃ الاعراف سورۃ الانعام. تو یہ جوڑوں کی شکل میں یہ سورتیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں, اور یہ بات ہم تسلسل سے سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں بعض سورتیں جوڑوں کی صورت میں پائی جاتی ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ مضامین کی کچھ مماثلت ہے کہ جو کہ انہیں ایک جوڑا بنا دیتی ہے. تو اس یہی کیفیت ہم نے سورۃ الانعام سورۃ الاعراف میں دیکھی جو مکی سورتیں تھیں, اس کے بعد سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ یہ مدنی سورتیں تھیں, دونوں جوڑے کی شکل میں تھیں, اور اب دوبارہ سے ایک جوڑا ہے کہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے طویل مکی قرآن میں سورہ یونس, اور اس کا جوڑا جو اگلی سورت ہے سورہ ہود. انشاءاللہ اس کے درمیان جو مماثلت ہے وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھ دوں گا. تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ اب ہم دوبارہ سے مدنی قرآن سے اب مکی قرآن کی طرف بڑھ رہے ہیں. استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دو جنتیں ہیں قرآن مجید کی, مکی جنت ہے اور مدنی جنت ہے, اور یہ دونوں مکی اور مدنی صورتوں کے ذیل میں یہ دونوں جنتیں ہیں کہ جن کی تاثیر بھی ڈفرینٹ ہے. یعنی ابھی ہم نے مدنی جنت کا سفر کیا ہے, دو مدنی صورتیں آئی ہیں, تفصیلات ہمارے سامنے آئیں, تو اس میں شریعت کے احکامات تفصیل سے بیان ہو رہے ہیں, پھر منافقین کا تذکرہ ہے کہ جو کہ آ رہا ہے, ان کی ریشہ دوانیوں کا تذکرہ ہے, اسلام کے خلاف جو انہوں نے جڑیں کھوکھلی کی ہیں ان کا بیان آ رہا ہے، مشرکین عرب پر جو آخری فیصلے ہیں ان کا بیان سورہ توبہ میں، اس کا بیان ابتدا میں آیا ہے. تو بہرحال یہ مضامین ہیں کہ جو مدنی صورتوں میں بہت کامن ہیں، لیکن جب ہم مکی صورتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں شرعی احکامات کا بیان نہیں، پھر منافقین کا کوئی تذکرہ مکی صورتوں میں نہیں آتا، بلکہ مکی قرآن میں جو مضامین تکرار کے ساتھ بیان ہوتے ہیں وہ بھی اپنے ذہنوں میں اس کا ایک خاکہ جو وہ بٹھا لیجیے. یعنی بڑا اہم موضوع مکی قرآن کا ہوتا ہے ایمانیات، یعنی ایمان کے جو کہ ایک بہت ہی بنیادی وصف ہے بندہ مومن کا، اور جس سے پھر عمل کا صدور ہے کہ جو کہ ہوتا ہے. لہذا ایمانیات، خاص طور پر ایمانیات ثلاثہ کا بیان، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان برسالت، توحید کے دلائل ہیں کہ جو کہ مکی قرآن میں بڑی شد و مد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. کیونکہ توحید کا انکار کرنے والے عرب کی سرزمین پر موجود تھے مشرکین مکہ کی صورت میں، لہٰذا اولاً انہیں توحید کی دعوت ہے کہ جو کہ دی جا رہی ہے، توحید پر دلائل ہیں کہ جو کہ ان کے سامنے رکھے جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک موضوع ہے ایمانیات کا کہ جو کہ مکی قرآن میں کثرت کے ساتھ ہمیں ملتا ہے. اسی طرح سے اخلاقیات کا موضوع بھی ہے کہ جو مکی قرآن کے مضامین میں شامل ہے، اور اس میں اخلاقیات کے ذیل میں والدین کے حقوق کا بیان ہے اور دیگر حقوق کے بیان وہ ہمارے سامنے لائے جاتے ہیں. اسی طرح سے ایک تیسرا موضوع بڑا اہم ہے اور وہ ہے تذکیر کا موضوع، یاد دہانی، یہ بھی مکی قرآن کا خاصہ ہے. اور تذکیر جو ہے وہ دو اعتبارات سے قرآن مجید میں ہمیں ملتی ہے، خاص طور پر مکی قرآن میں، مکی صورتوں میں. ایک تذکیر کا پہلو کہلاتا ہے تذکیر بے اعلیٰ اللہ، یہ اعلیٰ اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں، ان کے ذریعے سے تذکیر اور یاد دہانی ہے کہ جو انسانیت کے سامنے وہ کرائی جاتی ہے، رب کائنات اپنے قرآن میں کراتا ہے. تذکیر بے اعلیٰ اللہ، یہ آفاقی نشانیاں ہیں، یہ آیت انفس ہیں، یہ اللہ کی معرفت انسان کے اندر، بندے کے اندر وہ پیدا کرتی ہیں. لہٰذا اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ آئے گا. آج بھی ہم دیکھیں گے جو بھی چھ آیتوں کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے، اس میں آیات آفاقی کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اس لحاظ سے پھر ایک یاد دہانی ہے، تذکیر ہے کہ جو کہ پہلو نمایاں. اسی طرح سے تذکیر کا دوسرا پہلو ہوتا ہے جس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے تذکیر بے ایام اللہ. ایک ہے تذکیر بے اعلیٰ اللہ، نشانیوں کے ذریعے سے تذکیر، یاد دہانی. ایک ہے تذکیر بے ایام اللہ، یہ ایام وہ بڑے بڑے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ جس میں نافرمانیوں پر پوری پوری قوموں کو نیست و نابود کر دیا، یہ تذکیر کہلاتی ہے تذکیر بے ایام اللہ. تو جس طرح سے ہم نے پہلے مکی قرآن کا ایک جوڑا سمجھا تھا مکی صورتوں کا، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف، اس میں بھی تذکیر کے یہ دونوں پہلو اسی مناسبت سے وہ جوڑے کی شکل میں تھے. یعنی سورۃ الانعام میں تذکیر بے اعلیٰ اللہ کا بیان تھا، آفاقی نشانیاں رکھی گئیں، تذکیر کرائے گئے، اور سورۃ الاعراف میں پھر تذکیر بے ایام اللہ کا تذکرہ آیا. تو بالکل اسی طرح سے سورہ یونس، اس کے جو 11 رکوع ہیں ان میں سے 9 رکوع ہیں کہ جس میں غالب موضوع تذکیر بے اعلیٰ اللہ ہے، آفاقی نشانیوں سے تذکیر، اور 2 رکوع ہیں کہ جس میں پھر انبیاء و رسل کا انداز ہے، جس میں نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے. اور پھر سورہ ہود جو اس کا جوڑا ہے، یہ پھر ریورس ہے، دوسری طرح سے تذکیر ہے، وہ ہے تذکیر بے ایام اللہ. یہ تذکیر بے ایام اللہ کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ دن کے جس میں بڑی بڑی زوراور قوموں کو نافرمانیوں کی وجہ سے نیست و نابود کر دیا گیا. قرآن مجید میں خاص طور پر 6 قوموں کے تذکرے ہیں کہ جو بڑی کثرت کے ساتھ ریپیٹڈلی وہ آتے ہیں. قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم شعیب ہے، قوم صالح ہے، آل فرعون ہے، یہ 6 قوموں کے تذکرے بار بار آتے ہیں قرآن مجید. تو یہ وہ قومیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کے اعتماد سے سر پہ نظر کیا، تو اور یہ ہے کہ پھر وہ حد کو پہنچ گئے جھٹلانے میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے بڑے عذابوں میں، کسی کو طوفان کے ذریعے سے، کسی کو زلزلے کے ذریعے سے، کسی کو چنگھاڑ کے ذریعے سے، کسی کو ہواؤں کے ذریعے سے، کسی کو اٹھا کے پٹک کر اور پتھروں کی بارش کر کے، قوم لوط کا تذکرہ جس طرح سے آتا ہے. تو لہٰذا یہ وہ 6 قومیں ہیں کہ جن کو نیست و نابود کیا گیا، اور یہ تذکیر کا پہلو کہلاتا ہے تذکیر بے ایام اللہ، کہ جو اس سورہ یونس کا جو جوڑا ہے سورہ ہود اس کا موضوع ہے. تو لہٰذا 11 رکوع ہیں سورہ یونس کے، اور اس میں سے 9 رکوع غالب موضوع ہے تذکیر بِعَلَىٰ إِلَّا آیاتی، یعنی آیات آفاقی کے ذریعے سے، سائنز آف یونیورس، ان کے ذریعے سے انسانیت کے سامنے تذکیر ہے کہ جو کہ کرائے جا رہی ہے. اسی طرح سے مکی قرآن میں ایک موضوع اور بھی نمایاں ہے، اور وہ ہے سیرت کا بیان، اور اس میں مختلف انبیاء اور رسل علیہم السلام کے واقعات ہیں کہ جو کہ دو انداز سے بیان ہوتے ہیں مکی قرآن میں. ایک انداز قصص القرآن کا کہلاتا ہے، قصص الانبیاء کا کہلاتا ہے، یعنی جس میں ذاتی محاسن کا بیان آتا ہے، جس طرح سے سورہ یوسف ہے، اس میں پورا قصہ پوری سورت میں یوسف علیہ السلام کا وہ بیان ہوا ہے. اسی طرح سورہ طہٰ ہے، اس میں اکثر و بیشتر موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ ہے، ان کے تین ادوار کا تذکرہ. تو یہ ایک سیرت کے بیان میں قصص الانبیاء کا پہلو ہوتا ہے، ذاتی محاسن کا بیان انبیاء اور رسل کے علیہ السلام. ایک انداز ہوتا ہے سیرت کے بیان میں جو کہ کہلاتا ہے انبیاء اور رسل، یعنی یہ انداز وہ ہوتا ہے کہ جس میں انبیاء اور رسولوں کی طرف سے قوموں کو دعوت دی جاتی ہے، اپنی قوموں کو، اور ان قوموں کی طرف سے ایک مزاحمت ہوتی ہے دعوت کے نتیجے میں، ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور یہ ہے کہ انکار ہوتا ہے اللہ کی آیات کا، رسولوں کا انکار کیا جاتا ہے. تو یہ جو ایک کشمکش چلتی ہے انبیاء اور قوموں کے درمیان، تو یہ انداز ہوتا ہے انبا اور رسول کا. کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ دو رکوع ہیں کہ جو کہ 11 رکوع میں وہ انبا اور رسول میں نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ انشاءاللہ ہم سورہ یونس میں پڑھیں گے. تو یہ مکی قرآن کے کچھ موٹے موٹے مضامین ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. انشاءاللہ اب یہ مکی جنت کی جو بھی تاثیر ہے اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اور خاص طور پر رب کی نشانیوں کو پہچاننا، اس پر غور و فکر کرنا، یہ موضوع ہے کہ جو کہ غالب ہے. اب اس تمہید کے بعد انشاءاللہ مضامین سمجھنا آسان ہو جائے گا. یہ کیونکہ مکی قرآن ہے اور وہ دور ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین پر دعوت دے رہے ہیں، اور یہ وہ سرزمین ہے کہ جس میں قریش مکہ 360 بت بنا کے توحید کے عین مرکز میں خانہ کعبہ میں وہ پوجا پاٹھ ہے کہ جو کہ چل رہی ہے. اور اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر جو ایمان لینے والے صحابہ کرام تھے رضوان اللہ اجمعین، آپ کے ساتھی جانصار ساتھی، وہ اپنی جانوں پر کھیل کر یہ انقلابی نظریات ہیں کہ جو کہ عرب کی سرزمین پر عام کر رہے ہیں، کہ جو وحی الہی ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ دعوت ہے کہ جو کہ دی جا رہی ہے، اور عرب کی سرزمین پر ایک ہلچل ہے کہ جو کہ مچ رہی ہے، ایک بڑے دن کی خبر ہے کہ جو اللہ کے رسول فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جس میں تمہارے ایک ایک عمل کا حساب ہے کہ جو کہ تمہیں دینا ہوگا، رب کے حضور تمہیں کھڑے ہونا ہوگا، اور پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب کو جو ہے وہ جمع کیا جائے گا، اور اکاؤنٹیبلٹی ہے، ایک احتساب ہے کہ جو کہ ہونا ہے. تو یہ وہ خبریں تھیں دوبارہ سے زندہ ہونے کی، قیامت کے برپا ہونے کی، کہ جو عرب کی سرزمین جو ہے وہ اس میں ایک ہلچل مچ گئی تھی. اور قرآن مجید میں تذکرے ہیں کہ جو کہ جیسا سورہ نبا میں فرمایا گیا نا کہ اما یتساءلون عن النبا العظیم، یعنی یہ ایک دوسرے سے آپس میں سوالات کر رہے ہیں ایک بڑی خبر کے بارے، اور وہ خبر تھی آخرت کا وقوع ہونا کہ جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. اب یہ قرآن ہے کہ جو کہ پیش کیا جا رہا ہے عرب کی سرزمین پر، وہی ہو رہا ہے قرآن جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے رب کائنات کی طرف سے، کس پر؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ انسانیت کو دعوت دے رہے ہیں. اور یہ کلام ہے کہ جو کہ اپنی ایک تاثیر رکھتا ہے، ایک حکمت پر مبنی یہ کلام ہے، اور آغاز بھی انہی الفاظ سے ہو رہا ہے کہ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں ہم جانتے ہیں کہ جس کے اصل معنی اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اور یہ حروف مقطعات انہیں کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہیں، یعنی یہ ایک لفظ نہیں ہے بلکہ ان کو حروف کو قطع قطع کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی الف لام را. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن کے ہر حرف پر کتنی نیکیاں ہیں؟ 10 نیکیاں ہیں کہ جو کہ ملتی ہیں. تو جس طرح سے سورہ بقرہ کا آغاز الف لام میم سے ہوا، اسی طرح سے الف لام را، یہ تین حروف مقطعات ہیں کہ جو کہ یہاں پر آئیں. قرآن مجید میں میکسیمم زیادہ سے زیادہ 5 حروف مقطعات ہیں کہ جو کہ جس طرح سے سورہ مریم میں آئے، اور کم از کم ایک جیسے قاف نون، یہ حروف مقطعات ہیں. اصل معنی اللہ اس کے رسول بہتر ذات سے. فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، آغاز ہو رہا ہے قرآن مجید کے تعارف سے کہ جو کہ عرب کی سرزمین میں کفار مکہ اسی قرآن کی دعوت کو جھٹلا رہے تھے، اعتراضات کر رہے تھے اور چاہ رہے تھے کہ یہ، اور مانتے تھے کہ اس کی تاثیر ہے، جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی یہ آیات قرآن حکیم کو سن لیتا ہے تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، وہ پھر واپس نہیں پلٹتا، وہ محمد ہی کا ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہٰذا پلاننگ ہو رہی تھی عرب کی سرزمین پر کہ کسی طرح سے اس قرآن کی تاثیر کو زائل کیا جائے، سننے نہ دیا جائے، کسی کو محمد کے پاس نہ جانے دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ قرآن سن لے اور وہ ہمارا نہ رہے. تو لہٰذا چچا بھتیجے سے الگ ہو رہا ہے، بھتیجا چچا سے الگ ہو رہا ہے، بیٹا باپ سے الگ ہو رہا ہے. تو لہٰذا یہ قرآن کی تاثیر تھی کہ جو کہ یعنی کفر سے، ضلالت سے اور اندھیروں سے روشنی وہ دکھا رہے تھے. لہٰذا قرآن مجید کا تعارف یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اے عقل کے اندھوں، تمہیں یہ احساس نہیں ہے کہ یہ کون سی کتاب ہے کہ جو ہمارے حبیب تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت پر مبنی کتاب یعنی قرآن مجید کی آیات ہیں، کوئی مذاق نہیں، یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے کہ جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ کوئی ڈکٹیٹ کرا کے محمد رسول اللہ کہیں سے لے آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نے یہ رب کائنات کی کتاب ہے، حکمت پر مبنی کتاب. یہ حکیم، یہ حکمت سے نکلا ہے، حکمت کے معنی ہوتے ہیں باطنی بصیرت کے، یعنی کسی شے کے کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک شے کا باطن ہوتا ہے. اصل جو ہے وہ شے کا باطن ہوتا ہے اور وہ پوشیدہ ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی شے ہے اس کا ظاہر ہے کہ جو ان مادی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اکثر و بیشتر وہ ظاہر چیزوں کا وہ دھوکہ دے جاتا ہے. مثال میں آپ کو دوں گا تو بات سمجھ میں بڑی آسانی سے آ جائے گی کہ اگر ہم سونا لینے جائیں کسی سونار کی دکان پر اور اس کے شیلف میں چمکتے دمکتے زیورات ہم دیکھیں، تو اس کی جو ظاہری چمک ہے اس سے ہم متاثر ہو کے ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ گولڈ ہے، سونا ہے، لیکن سونار کہتا ہے کہ یہ سونا نہیں ہے، یہ تو آرٹیفیشل جولری ہے، یہ جھوٹے نگ ہیں، یہ آپ جس کو سونا سمجھ بیٹھے. تو ظاہر سے ہم متاثر ہو گئے چمک دمک سے اور ہم سمجھے کہ یہ سونا ہے، حالانکہ وہ سونا ہے. اسی طرح سے دنیا کا ایک ظاہر ہے، اس کے اندر ایک اٹریکشن ہے، اس کے اندر ایک چمک دمک ہے، یہ انسان کو دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن اس دنیا کا ایک باطن ہے اور اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، رب کائنات نے اپنے قرآن میں وہ فرمائی، اور اللہ کے رسول نے اپنے ساتھیوں کے اندر اس کو ہیمر کیا کہ یہ دنیا بظاہر چمک دمک ہے اور یہ امتحان کے لیے اللہ نے اس کے اندر چمک دمک رکھی ہے، اس کو مزین کیا ہے، لیکن اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ وہ مچھر کے پر کے برابر ہے، وہ ایک مرے ہوئے، کان کٹے ہوئے، پیٹ پھولے ہوئے سڑان، وہ بکری کا بچہ جو مرا ہوا، وہ پورا واقعہ ہے جو روایت میں آتا ہے. اللہ کے رسول نے ایک جگہ کچرا کنڈی پر صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، روک کے کہا کہ اس مرے ہوئے بکرے کے بچے کو کون ایک درہم میں خریدے گا؟ تو صحابہ کرام نے حیرت سے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، اسے کون خریدے گا، یہ تو مرا ہوا ہے، کان کٹے ہوئے، پیٹ پھولا ہوا، سڑان آ رہے، کون اسے ایک درہم میں خریدے گا؟ تو کہا کہ جس طرح سے تمہاری نگاہ میں اس بکری کے بچے کی حقیقت کمتر ہے، اسی اس سے کہیں زیادہ اس دنیا کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں کمتر ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ وہ دنیا کا باطن ہے حقیقت پر مبنی، کہ جو نظر کس بصیرت سے آتا، وہ اس بصارت سے نہیں آتا، اس کے لیے بصیرت چاہیے، اور وہ باطنی بصیرت ہے، یہ حکمت، جسے اقبال کہتے ہیں نا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. آنکھ کے نور سے تم چیزوں کے ظاہر کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہو، دھوکہ کھا جاتے ہو، چیزوں کے باطن اور اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے تمہیں وہ حکمت درکار ہے، وہ باطنی بصیرت درکار ہے، کہ جسے سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وَمَن يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جسے اللہ تعالیٰ حکمت باطنی بصیرت عطا فرما دے تو اسے خیر کثیر مل جاتی ہے، عطا کر دی جاتی ہے. اور یہ حکمت کا منبع اور سرچشمہ کیا ہے؟ جس طرح سے ایمان کا منبع اور سرچشمہ وہ قرآن مجید ہے، اسی طرح سے یہ حکمت پر مبنی کتاب ہے، اس میں علم و حکمت کے موتی ہیں. جیسے جیسے قرآن کا قاری اس قرآن میں ڈوبتا جاتا ہے، ویسے ویسے علم و حکمت کے موتی ہیں کہ جو اس پر آشکارہ ہوتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. تو تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت پر مبنی کتاب کی آیات ہیں، اکانا للناس عجبا، اب ایک قریش مکہ کا جو اعتراض ہے اس کو نقل کر کے اس کا ابطال کیا جا رہا ہے. قریش مکہ کا اعتراض یہ تھا کہ ہماری سرزمین پر، عرب کی سرزمین پر جو یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں؟ ان کے اپنے تئیں تو یہ تھا کہ اگر رسول کوئی آنا ہوتا بھی ہماری طرف تو وہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے. اور قرآن مجید میں یہ قریش مکہ کے اعتراضات ایک سے زائد مرتبہ نقل ہوئے اور اس کے جوابات بھی دیے گئے. ان کے طور، یعنی اپنے طور پر یہ سمجھتے تھے کہ بھئی اگر کوئی رسول اللہ کی طرف سے ہوتا تو وہ کوئی فرشتہ ہوتا، وہ ہم جیسا انسان کیوں ہوتا؟ یہ تو انسان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح بازاروں میں چلتے ہیں، بارگیننگ کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ تو بشر ہیں، یہ تو بشری تقاضے رکھتے ہیں، تو لہٰذا رسول تو کوئی سپر نیچرل قسم کی کوئی شے ہونی چاہیے تھی، یعنی فرشتہ ہونا چاہیے تھا. قرآن مجید میں دیگر مقامات پر یہ جواب دیا گیا کہ اگر تو زمین پر فرشتے بس رہے ہوتے تو ہم رسول فرشتے بنا کے بھیجتے. عقل پر مبنی بات ہے، لاجیکل سی بات ہے کہ ایک فرشتہ فرشتوں کے لیے حجت بن سکتا، تو اگر زمین پر فرشتے بس رہے ہوتے تو ان پر حجت تمام کرنے کے لیے تو فرشتہ ہی رسول آتا، ہم بناتے فرشتے کو رسول بھیجتے، لیکن کیونکہ زمین پر کون بس رہے ہیں؟ انسان بس رہے ہیں، لہذا انسانوں کی حجت تمام کرنے کے لیے کوئی رسول انسانوں میں سے ہو سکتا ہے اور وہی حجت تمام کر سکتا ہے، ورنہ اگر انسانوں میں کوئی فرشتہ رسول بنا کے بھیجا جاتا تو انسانوں کو یہ عذر لاحق ہو جاتا، اعتراض جو ہے وہ گھڑتے کہ بھئی یہ تو فرشتہ ہے، ایسے تو کوئی بشری تقاضے نہیں ہیں، یہ بڑھ کر عمل کر لے تو کیا وہ ہے، ہمارے لیے مسائل ہیں، ہمارے ساتھ تو بشری تقاضے ہیں، لہذا پھر یہ عذر ہوتا ہے انسانیت کے. لہذا ہمیشہ سے یہ بشریت اور رسالت کو ایک شخصیت میں قبول نہیں کیا گیا، یہ حق سے فرار کا ایک نتیجہ ہے کہ جو کہ ہر زمانے میں سامنے آتا، کسی نے رسول کو بشر دیکھا تو لہذا رسالت کا انکار کر دیا، جس طرح سے اللہ کے رسول کا انکار کیا گیا قریش مکہ کی طرف سے کہ بھئی یہ کیسے رسول ہیں، یہ تو ہماری طرح کے بشر ہیں. اچھا کسی نے رسول مانا تو بشریت کا انکار کر کے اور رسول کو الوہیت میں شامل کر لیا، رب کے برابر کر دیا، رب کا اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، جس طرح سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں الوہیت میں عیسیٰ علیہ السلام کو شامل کر دیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اللہ ہی قرار دے دیا، رب ہی قرار دے دیا. ماں سے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، یعنی مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا. تو مطلب اس طرح سے یہ کیفیت ہے کہ جو کہ رسالت اور بشریت کو ایک جگہ تسلیم نہیں کیا گیا، اور دونوں کا نتیجہ کیا ہے؟ حق سے فرار. اللہ تعالی ہمیں یہ کیفیت اس سے محفوظ فرمائے. تو اکانا للناس عجبا، کیا لوگوں کو تعجب ہوا اس بات پر کہ ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی کی ہے ایک آدمی پر انہی میں سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ہی رسول ہیں، اور عرب ہی کی سرزمین پر، عرب ہی میں رہنے والے انہی میں سے ایک رسول ہیں، کیا یہ تعجب ان کو ہوا؟ ان انذر الناس، کہ تاکہ نبی آپ انہیں خبردار کریں، وبشر الذین آمنوا، اور بشارت دیں ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے. یعنی یہ دو الفاظ ہیں کہ جو کہ یہاں پر آئے ہیں، انذار اور تبشیر. انذار کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خبردار کرنا، اور بشارت کے معنی ہوتے ہیں خوشخبری دینے، یعنی انذار کیا جائے گا اس کو کہ جو کہ غلط راستوں پر ہے اسے خبردار کیا جائے گا. جس طرح سے اگر کوئی اندھیرے میں جا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آگے گھڑا ہے، کھدا ہوا ہے، تو لہٰذا آپ جو بھی مسافر ہوگا تو آپ اسے وارن کریں گے کہ بھئی دیکھو آگے جو ہے وہ گھڑا کھدا ہوا ہے، احتیاط سے جانا، کہیں اس میں گر نہ جاؤ. تو یہ کیا ہے؟ یہ طرز عمل یہ انذار کہلاتا ہے، یہ خبردار کرنا. تو لہٰذا جہنم کی آگ کہ گھڑے میں گرا چاہتے تھے لوگ، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں ان کی کمر پیٹوں سے پکڑ پکڑ کے میں ان کو بچا. یہ ہے انذار کا پہلو کہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ایک آخرت کا انذار وہ کرا رہے تھے، آخرت کا انکار کرنے والوں کو خبردار کر رہے تھے کہ اس کے بھیانک نتائج نکلیں. ہاں جو حق کو قبول کرنے والے ہیں، آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، رسالت پر ایمان لانے والے ہیں، ان کے لیے بشارتیں ہوتی ہیں، خوشخبریاں ہوتی ہیں اللہ کی جزا کی اور اللہ کی نعمتوں کی. لہٰذا یہ دونوں رسالت کے دو بنیادی فنکشن ہوا کرتے ہیں، انذار بھی اور تبشیر بھی، جس طرح سے سورہ نساء میں آتا ہے نا کہ رسولم مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے بشارت دینے والا اور انذار کرنے والا بنا تاکہ لوگوں پر، یعنی لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی عذر باقی نہ رہے، حجت تمام ہو جائے لوگوں کہ کوئی آخرت میں جا کے اللہ کے حضور یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حق کیا ہے. لہذا یہ ہے کہ یہ حجت تمام کرنا بشارت اور انذار کے ذریعے سے یہ رسولوں کا بنیادی فنکشن ہے. کہ کیا انہیں تعجب ہوا اس بات پر کہ ہم نے ایک آدمی میں وہی ہے کہ جو کہ کی ہے کہ اے نبی آپ تاکہ خبردار کریں لوگوں کو اور بشارت دیں ان کو کہ جو ایمان لانے والے ہیں، کہ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے بڑے درجات ہیں. قدم صدق، یہ دونوں الفاظ ہیں کہ جس سے ہم معروف ہیں یعنی پہچانتے ہیں، قدم وہی معروف لفظ ہے جس طرح سے ہم قدم ہیں کہ جو کہ رکھتے ہیں. لہذا یہاں پر قدم صدق کے الفاظ آتے ہیں یعنی سچائی کا قدم، یعنی یہ قدم ہی ہوتے ہیں کہ جو کسی کی صحیح اور جوہد کی طرف جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں، اور پھر یہی وہ قدم بڑھا کر انسان اپنے ترقی کے منازل کو جو ہے وہ طے کرتا ہے. لہذا اس معنوں میں پھر یہ اعلیٰ مرتبے کے لیے بھی قدم صدقین کے الفاظ آتے ہیں، اور مفسرین نے، علماء کرام نے اس کی وضاحت یہ بھی فرمائی کہ قدم صدقین سے مراد یہ ہے کہ اعلیٰ درجات کن کے لیے ہیں، کہ جو صدق پر قائم ہے، جو سچائی پر قائم ہے، اور سچائی کے لحاظ سے ہی روز قیامت فیصلے ہیں کہ جو کہ ہونے، جو سچائی پر قائم رہا اس دنیا میں، لہٰذا وہاں پر پھر سچائی کا مقام ہوگا، اعلیٰ مراتب ہوں گے ان کے رب کے پاس. فرمایا قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، اور کافروں نے کہا کہ بے شک یہ تو ایک کھلا جادوگر ہے، یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو کھلے جادوگر، یعنی یہ مت ہے کہ جو کہ ماری گئی تھی کفار مکہ کی، وہ جھٹلانے کی ضد میں جب وہ اڑ چکے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وربل پرسیکیوشن کا معاملہ، زبانی کلامی تشدد، یعنی کسی ایک موقع پر خود بھی قائم نہیں تھے، کبھی کہتے کہ یہ شاعر ہے معاذ اللہ اور قرآن جو ہے وہ شاعری ہے، کبھی کہتے کہ یہ مجنون ہے معاذ اللہ، کبھی کہتے دیوانے ہیں، کبھی کہتے کہ یہ ساحر ہیں جادوگر ہیں معاذ اللہ. اب یہ جو جادوگر کہا کرتے تھے اس کی وجہ تھی نا، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن لیتا تھا تو کیونکہ قرآن کی اپنی ایک تاثیر ہے تو واقعتاً یہ ہے کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی جادوگر کا کلام ہے، یہ جادوگر ہیں اور یہ اپنے کلام سے جو ہے وہ ایک یعنی نظر بند کر دیتے ہیں، اور یہ ہے کہ کوئی اثر ہے کہ جو کہ انسان پر قائم ہو جاتا ہے، اور یہ ہے کہ باپ بیٹے کے نہیں رہتا، بیٹا باپ کا نہیں رہتا، اپنے پرانے دین سے جو ہے وہ لوگ پھر جاتے ہیں معاذ اللہ. اس وجہ سے انہوں نے یہ ظلم کیا کہ اللہ کے رسول کو فرمایا کہ یقیناً یہ تو ایک کھلے جادوگر ہے. اور یہ ہے کہ کذاب کبھی کہا کرتے تھے کہ یہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں معاذ اللہ. تو یہ ابتدائی جو مکی دور ہے اس میں قریش مکہ کی طرف سے، اور ہر زمانے میں جو بھی باطل نظام ہوتا ہے وہ حق کو دبانے کے لیے جو ہتھکنڈے استعمال کرتا ہے، اس میں سب سے پہلا ہتھکنڈا یہی ہوتا ہے کہ جو دائی ہے اس کے سرد و کردار کو ہٹ کیا جاتا ہے، تاکہ جو دعوت اٹھانے والا ہے اگر اس کا کردار معاشرے میں مجروح ہو جائے، اس کی کریکٹر اسیسینیشن کر دی جائے، تو پھر یہ ہے کہ وہ دعوت خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ 14 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تن تنہا جب دعوت لے کے کھڑے ہوئے تو آپ کو آپ کے کردار کی جو ہے وہ کردار کشی کرنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں بدبخت کہ جو کہ قریش مکہ کے جو 40 سال کا عرصہ ظہور نبوت سے پہلے آپ ان کے درمیان گزار چکے ہیں، کوئی ایک انگلی نہیں اٹھا سکتا سیرت و کردار پر اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ دو سرٹیفکیٹ دیے بیٹھے تھے الصادق والامین کے اللہ کے رسول کو، اپنے تنازعات سولو کراتے تھے ضرور نبوت سے پہلے. لیکن جب وحی کا نزول ہوتا ہے اور قرآن کے ذریعے سے آپ جہنم کی آگ سے بچانے کی سعی میں لگتے ہیں تو لہٰذا یہ جانی دشمن ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے مفادات پر کاری ضرب تھی کہ جو کہ انقلابی نظریات جو اللہ اور قرآن پیش کر رہا تھا، اللہ کے رسول پیش کر رہے تھے، لہٰذا یہ مفادات چھوڑنے پڑ رہے تھے، کاری ضرب پڑ رہے تھے. لہٰذا ان کے پھر ہوش ٹھکانے آ گئے اور پھر انہوں نے وربل اپوزیشن کی اور پھر آگے بڑھ کر یعنی اگلے سالوں میں مکی دور میں مڈ آف دا مکی پیریڈ جو بھی ہوتا ہے اس میں پھر وہ جسمانی تشدد پر آتے ہیں, فزیکل ٹارچر پر آتے ہیں. وہ پوری داستان عظیمت ہے کہ جو کہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں نظر آتی ہے. تو فرمایا کہ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین, اور کافروں نے کہا کہ بے شک یہ تو کھلے جادوگر ہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کا بیان ہے, تخلیق کے مظاہر ہیں کہ جو کہ بیان کی جا رہا ہے. فرمایا ان ربکم اللہ, بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے, الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام, وہ اللہ کے جس نے آسمان و زمین کو چھ دنوں میں بنایا. اب شاہ ولی اللہ رحم اللہ نے ان کی بڑی ایک بہت ہی بنیادی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تین افعال کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے تین افعال ہیں. ایک فعل کہلاتا ہے ابداع, اس کا بھی تذکرہ آگے جو ہے وہ الفاظ آ رہے ہیں اس میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو ابداع کرتا ہے, یعنی ابتدا سے, یعنی کوئی چیز موجود نہیں تھی ٹھیک ہے اور بالکل ابتدا سے تخلیق کرتا ہے, ابداع کرتا ہے, اس کو بنا دیتا ہے, یہ ابداع کہلاتا ہے. ایک دوسرا فعل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, وہ خلق کہلاتا ہے, خلق جس جیسے الفاظ یہاں پر آ رہے ہیں الذی خلق السماوات والارض. خلق کیا ہوتا ہے کہ جس میں یعنی ایک شے موجود ہے اس سے دوسری شے بنا دیں, یہ خلق کہلاتا ہے. ابدا کیا تھا کہ کوئی شے موجود نہیں تھی, کلمہ کن سے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو پیدا کیا. دوسرا فعل ہے خلق کہ جس میں ایک شے پہلے سے موجود اس سے کوئی دوسری چیز بنا دی جائے, جیسے کارپینٹر ہوتا ہے, لکڑی پہلے سے موجود ہے, لکڑی کو جوڑ کر کیلیں ڈھو کر اس نے کیا بنا دی, ایک نئی چیز بنا دی, ٹیبل بنا دی, الماری بنا دی, اسی طرح سے یہ خلق کا تصور. اسی طرح سے تیسرا جو فعل ہے اللہ تعالیٰ کا وہ تدبیر کہلاتی ہے, اور یہ الفاظ بھی ہیں کہ جو آگے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کی تدبیر کرنے والا ہے. یعنی جب کائنات کو اللہ نے بنا دیا, اس میں چیزیں بنا دی, حیوانات چرند پرند ساری چیزیں, تو اب اس کی پلاننگ بھی کر دی کہ کون سے حیوان کو کیا کھانا ہے, اس کی کیا غذا ہے, کیسے اپنی غذا کو حاصل کرنا ہے, اور انسان کو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے, اس نے کس طرح سے اپنی غذا کو حاصل کرنا ہے, یہ پلاننگ کہلاتی ہے. سورج ہے, اب اس کی پلاننگ ہے کہ جو کہ اللہ نے بنا دی. چاند ہے, اس کی پلاننگ ایک تدبیر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کر دی. لہٰذا یہ تین افعال ہیں, یعنی ابدا, خلق اور یہ تدبیر کا معاملہ کہ جو اللہ کے بنیادی افعال ہیں. تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا رب وہ اللہ ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا. اب دیکھیں یہ چھ دن سے کیا مراد ہے, یعنی دنوں کا تصور تو ہم سمجھتے ہیں نا اپنے اس زمین کی گردش سے کہ جو سورج کے گرد ہوتی ہے, تو ہم یہ سورج کے گرد جو زمین چکر لگا رہی ہے یہ دو اعتبارات سے لگا رہی ہے, ایک ٹرانسلیشن کہلاتی ہے, ایک روٹیشن کہلاتی ہے. یعنی اس طرح سے اپنے مدار میں گھومتے گھومتے اب یہ پورا ایک چکر ہے کہ جو زمین سورج کے گرد لگاتی ہے, اور یہ ایک پورا چکر 365 دنوں میں زمین سورج کے گرد طے کرتی ہے, جسے ہم کیا کہہ دیتے ہیں, سال کہہ دیتے ہیں. اور اپنے مدار میں جو یہ گھومتی بھی جا رہی ہے, یہ پورا ایک چکر اپنے مدار میں مکمل کرتی ہے 24 گھنٹوں میں, جسے ہم کیا کہہ دیتے ہیں, ایک دن کہہ دیتے ہیں. تو لہٰذا ہم تو ان دنوں سے واقف ہیں, یعنی زمین کی سورج کے گردش, لیکن ابھی تو یہ زمین و آسمان بنے نہیں تھے. اس وقت چھ دنوں کا کیا تصور ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کے جس نے آسمان و زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا. لہٰذا جب بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہیں کہ جس کے اصل فہم اور جو بھی معنی ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. قرآن مجید میں بعض آیات ہیں کہ جو کہ محکم آیات, بعض آیات ہیں متشابہات میں سے ہیں, جس طرح سے اللہ کا ہاتھ ہے ید اللہ, اللہ کا چہرہ ہے, اللہ کی کرسی ہے, اسی طرح سے یہ چھ دنوں میں زمین و آسمان کا بنانا ہے. تو علماء کرام و مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کیونکہ یہ میٹا فزکس کی چیزیں, ما وراء طبیعتی حقائق ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی محدود عقل میں سما نہیں سکتی ہیں. لہٰذا ان کے فہم کو اور ان کے نتائج کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے, ماننا چاہیے کہ جو بھی الفاظ ہیں قرآن مجید کے جو اللہ فرما رہا ہے وہ برحق ہے. چھ دنوں کا تصور وہ اللہ کو پتہ ہے, وہ ہمارے اس محدود عقل میں آ نہیں سکتا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ صحیح طرز عمل ہے آیات متشابہات کے حوالے سے. ہاں وہ آیات کی جو محکم آیات ہیں وہ تو دو چار کی طرح بالکل واضح ہیں, یعنی عوامر و نواہی کے لحاظ سے بالکل کلیئر ہیں. تو فرمایا یہ آیات متشابہات میں سے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا چھ دنوں میں, ثم استوى على العرش, اور پھر وہ متوکن ہوا عرش پر. اب یہ بھی آیت متشابہ ہے. اب اللہ کا عرش وہ کیا ہے, کیسا ہے, اس محدود عقل میں یہ سما ہی نہیں سکتا. لہذا یہ ہے کہ اس کو بھی سپرد کیا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ وہ عرش پر متمکن ہے, یدبر الامر, اور وہ تمام کاموں کی تدبیر کر رہا ہے. اب دیکھیں یہ تدبیر کا لفظ ہے کہ جو کہ آ گیا اللہ کے بنیادی افعال میں سے ایک فعل, کہ اللہ جہاں ابدا کرنے والا ہے, عدم سے وجود میں لانے والا, جہاں وہ تخلیق کرنے والا ہے وہاں کاموں کی پلاننگ اور تدبیر بھی کرنے والا. اچھا یہاں پر بھی ایک باطل فرقے کا ابطال ہو گیا, یعنی ہمارے معاشرے میں ایک فرقہ ہے کہ جو کہ کہتا ہے کہ بس ایک دفعہ کائنات کو اللہ نے بنا دیا اور اب وہ اس سے الگ ہو گیا. اب یہ کائنات فزیکل کیمیکل لاز کے ذریعے سے خود بخود چل رہی ہے, معاذ اللہ کا اس کائنات کو چلانے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, بس ایک دفعہ اللہ نے کائنات کو بنا کے اب وہ اس سے ڈیٹیچ ہو گیا, الگ ہو گیا, معاذ اللہ. یہ بہت ہی گمراہ کن عقیدہ ہے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کائنات کو اللہ بنانے والا بھی ہے, عرش پر متمکن ہو کے بالفعل, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات کو جو ہے وہ چلانے والا. لہذا یہ ہے کہ یہ تصور انتہائی غلط ہے کہ اللہ اب اس سے غیر متعلق ہو گیا کائنات سے, معاذ اللہ. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تدبیر کرنے والا ہے تمام کاموں کی. پھر فرمایا گیا ما من شفیع الا من بعد اذنہ, کوئی شفاعت کرنے والا نہیں, کوئی سفارش کرنے والا نہیں روز قیامت مگر اس کی اجازت کے بعد. اور یہ بھی شفاعت کا جو بھی شفاعت حق کا تصور ہے, ایک ہے شفاعت باطلہ کا تصور. معاذ اللہ, شفاعت باطلہ کا تصور ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ بھئی قیامت برپا ہوگی تو اندھیر نگری چوپٹ راج ہوگا, کوئی بھی جا کے کسی کی بھی سفارش کرا کے اور شفاعت کر کے اور کالے گورک دندوں پر پردہ ڈال کے اور جو ہے وہ نکال لے جائے گا جہنم سے جنت کی طرف اور اس کی شفاعت کرا لے. تو بھائی یہ اندھیر نگری چوپٹ راج دنیا میں تم اپنے امور میں تو کر سکتے, لیکن قیامت جب برپا ہوگی تو اس میں اصل اختیار کس کا ہوگا؟ بادشاہی آج بھی اللہ ہی کی ہے, لیکن امتحان کے لیے کچھ اختیار ہمیں دے دیے تو اس کا ہم ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور من مانے فیصلے کرتے پھرتے ہیں, کیا کچھ سوچتے پھرتے ہیں, لیکن آخرت میں تو اصل کارفرمائی اللہ کی ہوگی. لمن الملک اليوم, پوچھا جائے گا کس کی ہے اختیار بادشاہت آج کے دن, للہ الواحد القہار. اب وہاں جا کے کیا ہم اللہ سے یہ کہہ سکیں گے؟ دنیا میں تو ہم انسپکٹر صاحب سے کہتے ہیں جا کے بھی جس ہمارے علاقے کے بندے کو آپ نے پکڑ لیا, غلط فہمی میں پکڑ لیا, وہ بڑا شریف انسان, لہٰذا معتبر لوگ جاتے ہیں اور انسپکٹر صاحب جو ہے وہ ان کے کہنے پر چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی بڑے معزز لوگ آئے ہیں, مجھے پتہ نہیں تھا, لہٰذا آپ لے جائیں اپنے بندے. کیا ہم اللہ کے حضور جا کے یہ کہہ سکیں کہ لا آپ کو پتہ نہیں تھا جس بندے کو جہنم کے لیے آپ نے مختص کر دیا, یہ تو بڑا شریف ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے؟ معاذ اللہ, سما معاذ اللہ, کیا کہہ سکیں گے اللہ سے؟ تو لہٰذا یہ تو دنیا کے دھندے ہیں کہ رشوت لے کے پھنس گیا, رشوت دے کے چھوڑ جا. وہاں کوئی رشوت, کوئی سفارش, کوئی لین دین کام نہیں آئے, کوئی شفاعت کرنے والا نہیں. ہاں شفاعت ہونی ہے, شفاعت حق کا تصور وہ خود رب کائنات دیتا ہے قرآن مجید, کہ کون شفاعت کرے گا اس کا اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ رب کے پاس ہے, اللہ کے پاس. جو شفاعت کرنے والا ہے وہ کس کی شفاعت کر سکے گا اس کا بھی اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ بھی اللہ کے پاس. اور قرآن مجید کی آیات سے یہ شفاعت حق کا تصور ہے کہ جو کہ ہمیں ملتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں کامل یقین عطا فرمائے. یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے, کیٹیگوریکل ڈینائل ہے پہلے, کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں, الا من بعد اذن, مگر اس کی اجازت کے بعد. ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے اللہ تمہارا رب, فاعبدوہ, پس اسی کی عبادت کرو. یعنی رب کے ناطے سے عبادت یہ تقاضا ہے کہ جو کہ کیا جا رہا ہے. اور جس کو بھی انسان اپنا رب مالک مان لے اس کی لازمن بندگی کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان کا رب تبدیل ہو جاتا ہے اس دنیا میں آ کے, نفسانی خواہشات اور دنیا کی محبت میں کبھی انسان اپنے اصل رب کو بھلا کر مال کو اپنا رب بنا لیتا, جب یہ تو حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ تئیسا عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک و برباد ہو جائے دھرم و دینار کا بندہ، یعنی جس نے بندگی کی تو کس کی کی؟ دھرم و دینار کی، مال اور پیسے کے لیے کیا کچھ نہیں بھیجی ہے. اور کبھی جو ہے وہ قرآن مجید میں دو دفعہ یہ الفاظ آتے ہیں، سورہ فرقان میں بھی سورہ جاسیہ میں بھی، ارائیتا فرائیتا من اتخذ الہ ہو ہوا. کہ نبی آپ نے نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کہ جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا، یعنی یہ نفس الہ بن جاتا ہے. نفس کے الہ بننے کا مطلب کیا ہے کہ انسان من چاہے زندگی بسر کرے، رب چاہے زندگی کچھ ہو، جو من چاہ رہا ہے وہ کرے، جو رب چاہ رہا ہے وہ نہ کرے. یہ ہے اصل میں نفس کو الہ بنا لینا. لہذا یہاں پر بھی یہ بات آ رہی ہے کہ جس کو رب انسان مان لے تو پھر اس کی رازمن بندی کرتا ہے. اور قرآن مجید میں بار بار تکرار کے ساتھ رب کی پہچان ہے کہ جو کہ کرائے گا تمہارا اصل مالک، روزی رسا، مشکل کشا، پالنہار، وہ اصل تمہارا وہ رب ہے کہ جس کا تم اقرار کر کے آئے ہو عالم اربا میں، الستو بربکم عہد الست کا تذکرہ سورہ اعراف میں اس کی یاد دہانی جو کرائے گئے. لہذا اسی کو تم اپنا رب مانو اور اس کے ناطے اس زمین پر اس کی بندگی کرو. فعبدو، پس اسی کی عبادت کرو. اور عبادت کے معنی فقط ارکان اسلام کی ادائیگی نہیں، یہ عبادت کا لفظ بڑا جامع ہے عربی میں، عبد سے نکلا ہے. عبد کے معنی ہوتے ہیں غلام کے، اور غلام کا جو تصور ہوتا تھا وہ کوئی 15-10 گھنٹے آقا کا کہنا ماننے والا وہ غلام نہیں ہوتا تھا، 24 گھنٹے وہ کہنا ماننے والا، اپنے آقا کا ہر کام وہ کرنے والا ہوتا تھا. غلام کی اپنی کوئی چوائس نہیں ہوتی تھی، اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی، غلام کے بچے بھی غلام ہوتے. آج غلامی کا تصور نہیں ہے، ملازمت کا تصور ہے، تو فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے. آج ایک کام کے لیے ملازم عام رکھتے ہیں، ایک ڈیوٹی آرز اس کے مقرر کرتے ہیں، ٹائم لمیٹیشنز ہوتی ہیں، اس کے کچھ الاؤنسز ہیں اور سیلریز ہیں کہ جو کہ مقرر ہوتے ہیں. غلام کی کوئی سیلری نہیں ہوتی تھی، جو مالک نے دے دیا دے دیا، کھانے کو دے دیا دے دیا، پہننے کو دے دیا دے دیا، بس اس کے اپنا کوئی چوائس نہیں ہوتی تھی. وہ اپنی مرضی سے جا نہیں سکتا تھا، آقا کی مرضی ہو تو جا سکتا ہے. جبکہ ملازم کا تصور کیا ہے کہ اپنی مرضی سے آ سکتا ہے جا سکتا ہے، اور اس کے الاؤنسز بھی ہوتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ ہمیں اللہ کی کیا کرنی ہے، ملازمت کرنی ہے یا غلامی کرنی ہے؟ یقیناً غلامی کرنی، یہی عبد کا تقاضا. اور عبد میں جو ہے وہ کلی اطاعت شامل ہو جاتی ہے محبت قلبی کے ساتھ. یہ عبادت کی ایکویشن ہے کہ جو کہ بنتی ہے. فرمایا کہ یہ ہے اللہ تمہارا رب، پس تم اسی کی عبادت کرو. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تمہارا کلائمیکس یہ دنیا نہیں ہے، یہ تو بہت عارضی ہے، مسافر کی طرح ہوں، مسافر کی طرح زندگی بسر کرنی ہے. اور تمہاری اصل منزل ہے اور وہ آخرت ہے، اور یہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح تم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو. تمہارا کلائمیکس کیا ہے؟ منزل وہ آخرت ہے، وہاں سب کو تمہیں جمع کرے گا. وعد اللہ حقا، اور یہ آخرت میں جمع کرنا یہ اللہ کا وعدہ ہے برحق، ایسا ہی ہونا ہے. انہ یبدا الخلق، بے شک وہی اللہ ہے کہ جو بالکل ابتدا سے، اب دیکھیں یہ ابدا کا لفظ آ گیا، بالکل ابتدا سے، جب کوئی شے نہیں تھی اللہ تعالی بالکل ابتدا سے تخلیق کرنے والا ہے. ثم یعیدہ، اور پھر وہ اللہ ہی ہے کہ جو چیزوں کے اعادہ کرے گا. لہذا تمہارا جو یہ اعتراض ہے کہ بھئی کیسے ممکن ہے کہ ہم سب جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے، دوبارہ سے ایک نئی تخلیق میں ہمیں اٹھا دیا جائے گا. ہائی ہاتا ہائی ہاتا لیما تو ادون، یہ الفاظ آتے ہیں کفار مکہ کے، یہ تو بہت دور کی کوڑی ہے، انہونی بات ہے. بڑے ایمی دعوے ہیں کہ جو کہ کیے جا رہے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ جس میں پہلے انسان سے آخری انسان سب کو جو ہے وہ جمع کر دیا جائے. تو اس کا بھی ابطال ہے کہ جو کہ یہاں کر دیا گیا کہ وہی اللہ تخلیق کرتا ہے، وہی چیزوں کو لوٹائے گا. اور پہلی دفعہ کسی شے کو بنانا مشکل ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ کوئی شے پہلے موجود نہیں تھی، نئے سرے سے بنانا مشکل ہوتا ہے. لیکن جب ایک شے ایک دفعہ بن جائے تو اس کا پروٹوٹائپ، اس کا سانچا بن جاتا ہے، تو پھر بعد میں دوسری دفعہ بنانا آسان ہو جاتا ہے. تو جب اللہ پہلی دفعہ تمہیں بنا سکتا ہے تو دوبارہ کیوں بنا سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ وہی اعادہ کرے گا. لیجزی الذین آمنوا، اس لیے کہ تاکہ وہ جزا دے، بدلہ دے، اجر دے ان لوگوں کو. الذین آمنوا، کے جو ایمان لائے، اور صرف ایمان پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ایمان کا تو تقاضا یہ ہے کہ عمل میں وہ ایمان رچے بسے، عمل سے اس کا اظہار ہو. وعاملوا الصالحات بالقسط، اور تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے عدل کے ساتھ. لیکن اس کے برعکس والذین کفروا, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا, جنہوں نے حق کو جھٹلایا, حق کا انکار کیا, لہم شراب من حمیم, تو ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا پینا ہوگا. اللہ تعالیٰ وہاں جہنم کی ہوا سے, اس کے ہر عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آج دنیا کا جو کھولتا ہوا پانی ہے وہ برداشت نہیں ہوتا, جان کے لالے ہیں کہ جو کہ انسان کو پڑ جاتا. اور یہ کس کھولتے ہوئے پانی کی بات ہو رہی ہے کہ جس کو کھلایا کس نے, جس طرح سے جہنم کی آگ کا معاملہ ہے نا, آج ماچس کی تیلی جو انسان کی بنائی ہوئی آگ ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اور وہ نار اللہ الموقدہ جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے, وہ اس کا برداشت کرنا, اللہ کا کھلایا ہوا پانی. اللہ تعالیٰ عذاب بس سے ہمیں, ہر طرح کے عذاب سے ہمیں محفوظ کرنا ہے. وہ عذاب العلیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکفرون, ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے, بما کانوا یکفرون, باسبب اس کے کہ جو وہ انکار کرتے تھے. اور انکار کو بھی ہم سمجھ رہے ہیں دو طرح کا ہوتا ہے, ایک قولی کفر ہوتا ہے, ایک عملی کفر ہوتا ہے. یہ یہود, یہ نصارہ, یہ قریش مکہ, یہ ہندو, یہ کون ہے, یہ قانونی طور پر کافر ہیں, زبان سے کافر ہیں, نہیں مانا انہوں نے اللہ اس کے رسول. لیکن آج امت مسلمہ کس کفر کا شکار ہے, وہ کفر عملی کا شکار ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک نہیں مان کے دیتے, رسول کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ان کی ایک نہیں مان کے دیتے. تو یہ کون سا کفر ہے, یہ قانونی کفر تو نہیں ہے, یہ زبان کا کفر نہیں, یہ عملی کفر ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کفر سے ہماری حفاظت فرمائے. اب دوبارہ سے اللہ کی قدرت کا بیان ہے آخری آیتوں میں, فرمایا کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا, وہی اللہ کہ جس نے سورج کو ضیاء, یہ لفظ اس پر غور کیجئے گا, سورج کے لیے لفظ آ رہا ہے ضیاء کا, یہ ایسی ضیاء روشنی کو کہتے ہیں کہ ایسی شے کی روشنی کی جس کی اپنی روشنی ہو, کسی اسے ادھار نہیں لی گئی, اپنی روشنی ہو اور اس روشنی میں حرارت بھی ہو. تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں کس میں ہوتی ہیں, چاند میں یا سورج میں, سورج میں ہوتی ہیں. تو دیکھیں شمس کے لیے ضیاء کا لفظ آیا, والقمر نورا, اور چاند کو اس نے نور بنایا. اور یہ نور کا لفظ چاند کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی کہ جس کی روشنی اپنی نہیں ہوتی, یہ کسی سے لی بھی ہوتی. اور آج سائنس اس بات کو ڈسکور کر رہی ہے, اور 1400 سال پہلے رب کائنات اپنے کلام میں ایک سائنٹیفک فیکٹ کی طرف اشارہ ہے کہ جو کہ کر رہا ہے اور ہماری آنکھیں کھول رہا ہے کہ آج تمہاری عقل اس قابل ہوئی ہے کہ تم اللہ کی ایک بہت بڑی حقیقت کو آج سمجھ سکے. سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ واقعتاً یہ سورج کے اندر جلنے کا عمل خود سے ہے, سورج کی روشنی کسی سے لی گئی نہیں, جبکہ چاند کی روشنی کون سی ہے, یہ سورج سے مستعار ہے. یہ سورج سے روشنی چاند لیتا ہے اور ہماری طرف زمین کی طرف ریفلیکٹ کرتا ہے, یہ سورج ہے, اس کی اپنی روشنی نہیں. جب سورج کے لیے ضیاء کا لفظ آتا ہے, سراج چراغ کا لفظ آتا ہے, جس کے اندر خود سے جلنے کی صلاحیت ہوتی. اور فرمایا چاند کے لیے خاص طور پر وَقَدَّرَهُ مَنَازِل, اور اس نے اس کی منازل طے کر دی, درجے ہیں کہ جو کہ طے کر دی. مفتی محمد شفیع رحم اللہ جو دارالقرنگی کے بانی ہے معرف القرآن, وہ تو یہاں پر قدرہ میں جو ہو کی ضمیر ہے یہ تو ویسے واحد کی ضمیر ہے, لیکن پیچھے تذکرہ سورج کا بھی آیا ہے اور چاند کا بھی آیا ہے. تو ان کی ایک رائے تو یہ ہے, دونوں رائے بیان کی ہیں مفسرین نے, انہوں نے بھی بیان کی. تو مفتی محمد شفیع رحم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہو کی واحد کی ضمیر تو ہے, لیکن قرآن مجید میں یہ ایک اسلوب ہے کہ بعض دفعہ یعنی ایک سے زائد چیزوں کے لیے واحد کی ضمیر بھی آئی جا سکتی, لائی جا سکتی اور آتی ہے. لہذا وَقَدَّرَهُ مَنَازِل سے چاند کی بھی منازل مراد ہیں اور سورج کی بھی منازل مراد ہیں. اکثر مفسرین نے کہا کہ نہیں, یہاں پر چاند کی منازل ہیں کہ جو کہ مراد ہیں, کیونکہ چاند کی جو منزلیں ہیں نا, جیسے بالکل نیا چاند ہوتا ہے, پہلی تاریخ کا چاند وہ ہلال کہلاتا ہے, بالکل باریک ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ یہ موٹا ہوتا ہے, پھر یہ ہے کہ کچھ دن کے لیے غائب ہو جاتا ہے, پھر یہ ہے کہ پھر ہلال بن کر, اور پھر 14ویں کا چاند ہوتا ہے بالکل یعنی بدر, وہ پورا یعنی روشن چاند ہوتا ہے. تو یہ چاند کی منازل, اسی طرح سورج کی بھی منازل ہیں, اور یہ دونوں کیلنڈرز ہیں کہ جو کہ اللہ ہی کہتا کرتا ہے, شمسی کیلنڈر بھی اور قمری کیلنڈر بھی. اور دونوں کیلنڈر سے اور دونوں کی حساب کتاب سے ہم بہت ساری عبادات انجام دیتے ہیں. جیسے نمازوں کا جو بھی تعین ہے وہ سورج سے ہوتا ہے، سورج غروب ہو گیا تو اب کون سی نماز پڑھنی ہے، لہٰذا وہ مغرب کی نماز پڑھنی، اسی طرح سے دیگر، اسی طرح چاند سے بہت ساری عبادات ہیں کہ جو کہ انجام دیتے ہیں، رمضان کے روزے کب سے رکھنا شروع کرتے ہیں کہ جب رمضان کا چاند ہے کہ جو کہ ہلال وہ نظر آتا ہے، اسی طرح سے حج کے معاملات ہیں، یہی بات آگے بیان کی جا رہی ہے کہ لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم اپنی جو بھی گنتی ہے اور حساب کتاب وہ مکمل کر لو، اپنے عبادات کی جو بھی معاملات ہیں اس کو صحیح طور پر انجام دے سکو۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے وہ نہیں تخلیق کیا مگر کس طرح، حق کے ساتھ۔ یعنی تم جس طرح سے یہ کائنات کو دیکھ رہے ہو، سورج چاند ستاروں کو دیکھ رہے ہو اور حق اس کو تسلیم کرتے ہو، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہو، بالکل اسی طرح سے قیامت کا برپا ہونا بھی وہ اسی طرح سے حق ہے۔ تو جو بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں وہ باطل نے پیدا کی، کوئی کھلواڑ اور کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کی، بلکہ الا بالحق، حق کے ساتھ پیدا کی۔ یفصل الآیات، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو، نشانیوں کو کھول کر بیان کرتا ہے، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے کہ جو واقعتاً علم رکھتے ہیں، کہ جو کہ واقعتاً جانتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، آخری آیت ہے آج کی، فرمایا کہ بے شک رات اور دن، لیل و نہار کے اختلاف میں، یہ اختلاف کا لفظ جو ہے وہ آنے جانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی دو اشیاء ایک دوسرے کے آگے پیچھے لگی ہوئی ہیں، ایک شے جا رہی ہے دوسری شے آ رہی ہے، تو لہٰذا یہ اختلاف اس معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اختلاف کا لفظ عربی میں تاثیر کی تبدیلی، تاثیر میں، یعنی اس کو بھی ڈسٹنگوش کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے دن کی تاثیر کیا ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے، وہ روشن ہوتا ہے، اور رات، یعنی رات کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، دن کی تاثیر ذرا گرم ہوتی ہے، کیونکہ آب و تاب کے ساتھ سورج چمک رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یعنی یہ دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دن جا رہا ہے تو پیچھے کیا آ رہی ہے، رات آ رہی ہے، رات جا رہی ہے تو دن پیچھے آ رہا ہے۔ جب یہ شاعر کہتا ہے نا کہ میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ، یعنی اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسی تسبیح آ جائے کہ جس کے دانے سفید اور کالے ہیں یا کہ بعد دیگرے، تو آپ تسبیح پھیر رہے ہوں گے تو پہلے کالا دانہ، پھر سفید دانہ، پھر کالا دانہ، پھر سفید دانہ، تو یہ تسبیح روز و شب یہ کیا ہے، میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ، یعنی کالا دانہ آ رہا ہے رات کی صورت میں، سفید دانہ آ رہا ہے دن کی صورت میں، یہ اللہ کی خلاقی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ رات اور دن کے اختلاف میں اللہ نے یہ رات اور دن کو اپنی نشانیاں قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ بھی اللہ نے آسمان و زمین میں تخلیق کیا ہے، یہ کیا ہیں، لآیات لقوم یتقون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو تقویٰ کی روی اختیار کرتے ہیں، جو خدا خوفی رکھتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے۔ تو جس طرح سے یہ ایک فلسفیانہ مذاہب میں یہ تصورات ہے نا کہ یہ دنیا تو بس الٹپ ہے، تو کیا کہتے ہیں، کیا یہ واقعیت ہے نا، الٹپ ہے، خود سے خود چل رہی ہے، کیا یہ کوئی تصور یہ قائم کر سکتا ہے، وہی کر سکتا ہے جو احمد، یعنی میں مثال دے کے بات ختم کر رہا ہوں کہ آپ سفر پر ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، اور راستے میں آپ کو گندم کے کچھ دانے ہیں کہ جو بکھرے ہوئے نظر آئے، ہیپ ہیزرڈ نظر آئے، تو آپ کا خیال کیا جائے گا کہ بھئی کوئی گاڑی، کوئی ٹرک گزرا ہوگا گندم کی بوریوں کا، اور اس میں سے کوئی لیک کر کے یہ دانے ہیں کہ جو یعنی بکھرے ہوئے پڑے ہیں، لیک ہو کے گر گئے ہوں۔ اب آپ تھوڑا سا آگے بڑھے تو اب وہی گندم کے دانے وہ اسکوائر شیپ میں باقاعدہ، ایک یعنی اسکوائر شیپ میں باقاعدہ آپ کو نظر آئے، اب آپ کا خیال کیا جائے گا، اب کبھی بھی یہ خیال نہیں جائے گا کہ یہ دانے بوری سے گرے ہوں گے اور خود بخود ایک اسکوائر شیپ میں وہ ارینج ہو گئے ہوں گے، کبھی نہیں، آپ ہمیشہ یہ فوراً ذہن جائے گا کہ کسی نے ان گندم کے دانوں کو اس کا اسکوائر شیپ میں سجایا ہے، رکھا ہے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ۔ تو یہ جو کائنات ہے، کیا یہ الٹپ ہے، نہیں بھائی، یہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، مائنیوٹ لیول پر آج سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، ذرا سا یہ کوئی نظام آگے پیچھے ہو پوری کائنات دھرم بھرم ہو جائے، تو یہ سنبھالے بھی کون ہے، کس کی کار فرمائی ہے، لہذا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان آیات پر کامل یقین فرمایا کہ جو بھی آسمان و زمین کی تخلیق ہے، اللہ اس کا خالق ہے، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، نشانی یہ اللہ کی معرفت ہے کہ جو کہ انسان کو دلاتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو واقعتاً تقوی کی روی اختیار کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان آیات کا کامل فہم عطا فرمائے اور ان پر ہمیں عمل کی توفیق دے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.